بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 اگست 2010، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں. امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عقیب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان میں پے در پے آفات کی اصل وجہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا استقبال رمضان سے متعلق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع خطبہ ہے، ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا. اس وقت جو حالات ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ ملک مختلف قسم کے عذاب، کہنا چاہیے عذابوں کی زد میں ہے اللہ کی طرف سے. بدترین سیلاب ہے جو اس وقت اس ملک کے اندر، آپ کو معلوم ہے کہ وہ تباہی مچا رہا ہے. اگست کا مہینہ 14 اگست کل آپ یوم آزادی بھی منائیں گے. یہ کچھ چیزیں جو جمع اکٹھی ہو گئی ہیں، اسی کے حوالے سے میں نے سورہ انفال کی چند آیات کا آج انتخاب کیا. یہ جو فتنے اور عذاب آتے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہاں ہدایت ہے، اور قیام پاکستان جن حالات میں ہوا تھا، سورہ انفال کی ایک آیت جو ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ان حالات پر منطبق ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں کچھ سبق لینا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے انہی آیات میں. تو یہ وہ شے ہے کہ جس کے طرف توجہ ہونی چاہیے ہر مسلمان کی، پوری قوم. قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ایک آیت ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے اے مسلمانوں تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. بلکہ یہ مکی صورت ہے تو خطاب عام ہے پوری نوع انسانی سے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے نازل فرما دی ہے اے بنی نوع انسان ایک ایسی کتاب تمہاری طرف، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. تو یہ ذکر موجود، اس کی جو موجودگی ہے وہ دو حوالوں سے ہے، دو انداز سے ترجمے کیے گئے. تمہارا تذکرہ موجود ہے، یعنی انسانی طباع مختلف ہر قسم کی جو ہے قرآن مجید نے ان کو ڈسکس کیا ہے، ہر شخص دیکھ لے گا کہیں نہ کہیں اسے اپنی تصویر نظر آ جائے گی، مختلف شخصیات کے جو ہے نا ہیوڑے نقشے کھینچے گئے ہیں، خاکے دیے گئے ہیں. قوموں کا معاملہ بھی ہے، مختلف قوموں کے حالات، اس میں بھی آپ بحیثیت قوم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں. خاص طور پر یہ آیات آپ محسوس کریں گے کہ شاید ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے دو آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اہل ایمان لبیک کہا کرو، آگے بڑھ کر قبول کیا کرو، اللہ اور رسول کی پکار پر آگے بڑھا کرو. استجیبوا للہ یعنی ہر حکم کی فوراً تعمیل، حاضر، جو اللہ اور رسول کی طرف سے حکم آیا بسر و چشم قبول، کوئی ریلیکٹنس نہیں ہے، کوئی تاخیر نہیں ہے، کوئی تذبذب نہیں ہے، آگے بڑھ کر لبیک کہنا. یہ تمہاری شان ہونی چاہیے جب اللہ کو رب مان دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان دیا، کلمہ شہادت ادا کر دیا، گواہی دی ہے کہ ہاں وہی رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہم نے ان کی رسالت کو مانا ہے، تو ان کے احکامات کو ماننے میں پھر دیر نہ کیا، لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھو. اور خاص طور پر یہ الفاظ ہے استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلاتے ہیں، پکارتے ہیں ایسے کام کے لیے جس میں تمہاری حیات ہے. اب اس میں ایک تو مفہوم وہ ہے جو شان نزول کے اعتبار سے ہے اور ایک عمومی مفہوم ہے. شان نزول کیا ہے اس کا؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ سورہ انفال پوری کی پوری نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد. غزوہ بدر میں صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ مسلمان 313 جو مدینہ سے نکلے تھے وہ جنگ کے خیال سے نہیں نکلے تھے. شام سے قریش مکہ کا قافلہ آ رہا تھا، اس کا تعاقب مقصود تھا، جاتے ہوئے بھی مسلمانوں نے تعاقب کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. واپسی پر اب وہ گویا مال تجارت لے کر اور منافع لے کر پہلے سے زیادہ لدا پھندا واپس آ رہا ہے. یہ تاریخی حقائق ہیں. آپ نے تعاقب کا حکم دیا اور کہا کہ چلو جو افراد بھی ساتھ چلنا چاہیں. جہاد و قتال کسی کی حاشیہ خیال میں بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ چند تلواریں، 313 افراد نہتے نکل کھڑے ہوئے، 70 اونٹ، 2 گھوڑے. دیکھیے جہاد میں، قتال میں، جنگ میں اصل شے کیا ہوتی ہے؟ رسالہ، گھوڑے، گھڑ سوار، دستہ. کیا مدینہ میں گھوڑے نہیں تھے؟ صرف 2 گھوڑے تھے ساتھ، چند تلواریں، ڈبل فگر کو بھی نہیں پہنچتی، 7 یا 9 کی تعداد آتی، باقی تو نہتے. راستے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ آپ کے مقابلے کے لیے ایک لشکر مکہ سے روانہ ہو گیا ہے، 1000 کا لشکر پوری جنگی تیاری کے ساتھ، کیل کانٹے سے لیس. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب مسلمان اس کے ساتھ جا کے ٹکرائیں اور اس سے مقابلہ کریں. تب آپ نے مشاورت طلب کی تھی، آپ کی سیرت میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ بھائی دو ہیں ہمارے سامنے، دو امکانات، یا تو قافلے کا رخ کریں یا ایک لشکر ہے جو نکل آیا ابو جہل کی قیادت، اس لیے کہ قافلے کو لیڈ کر رہے تھے ابو سفیان، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پیغام بھیج دیا تھا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے، مجھے آ کے بچاؤ، لہذا 1000 کا لشکر وہاں سے نکلا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے. آپ نے مسلمانوں کے مورال کا اندازہ کرنے کے لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہ فتح دے گا، چوائس تمہاری ہے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. اب صحابہ کو بھی صاف معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی منشا بھی کیا ہے، لہذا پھر صحابہ نے تقاریر کی. پہلے مہاجرین میں سے اٹھے ہیں بعض صحابہ کہ حضور، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں حکم دیں، جو آپ کا فیصلہ وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر، آپ ہم سے نہ پوچھیے، آپ حکم دیجئے، لیکن پھر بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشاورت کو طول دے رہے تھے. تب اندازہ ہوا انصار کو، کیونکہ انصار میں سے بھی کچھ لوگ آ گئے تھے، کہ اب روح سکون ہماری جانب ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں. پھر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بھول جائیے کہ ہمارا آپ سے کیا معاہدہ ہوا تھا. ہم نے کہا تھا کہ دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن اب ہم آپ کو رسول مان چکے ہیں، جو حکم آپ کا سر آنکھوں پر ہے، آپ بسم اللہ کیجئے اور ہم آپ کے ساتھ. یعنی رسول اللہ اور رسول کی منشا سامنے آ گئی ہے، تو مسلمانوں کا یہ رویہ تھا کہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے، اگرچہ معلوم ہے کہ 1000 کے لشکر سے ہم 313 نہتے ہیں جنہوں نے مقابلہ کرنا. اس طرز عمل کی پذیرائی کی ہے بہت قرآن نے، اور ساتھ ہی کہا کہ آئندہ بھی یہی انداز ہونا چاہیے. اسی میں تمہاری حیات تھی، جب اللہ اور رسول پکار رہے ہیں تمہیں ایک ایسے کام کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے، تم سمجھ رہے ہو اس میں نقصان ہے. ظاہری اعتبار سے، دنیاوی کیلکولیشن کے اعتبار سے سراسر نقصان، لیکن جب انہوں نے دعوت دی ہے، انہوں نے پکارا ہے، تو یقیناً اس میں تمہاری خیر ہے، اسی میں حیات مضمر ہے تمہاری. تو یہ ہے اس کا شان نزول. اور عمومی مفہوم کیا ہوگا؟ اللہ اور رسول جب بھی کسی بات کی طرف پکاریں گے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں حیات مضمر ہے، چاہے تمہیں محسوس ہو کہ نہیں اپیرنٹلی ہمیں نقصان ہو رہا ہے، طبیعت پر جبر کر کے جانا پڑے گا، لیکن ہے ہی، جو بھی اللہ اور رسول کا حکم ہو، آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرو، اور یقین رکھو کہ خیر اسی میں ہے، فائدہ اسی میں ہے، تمہارا ذاتی فائدہ بھی اور قومی فائدہ بھی. تو اذا دعاکم بما یحییکم، یہ طرز عمل ہے کہ جو مطلوب ہے. وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور جان لو اللہ تعالی انسان کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی اگر تم نے دیر کی ہے، معلوم ہے کہ اللہ اور رسول پکار رہے ہیں، دین کا تقاضا یہ ہے، لیکن اب اندر جو ہے مذبذب ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لے، وہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اور اس کے دل کے درمیان. یہ پھر اس کی طرف سے سزا ملتی اگر تاخیر کرو گے. یہ بہت بڑی وارننگ ہے. اس وقت بات سمجھ میں آ گئی، طبیعت میں آمادگی بھی ہے، دیر مت کرو. اور اگر سوچنے میں پڑ گئے اور تاخیر اور تعویق کے لیے بہانے تلاش کرنے لگ گئے، پھر ایک وقت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی سلب کر لے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا اسی کے حضور. توفیق سلب ہونے کے بعد جو انجام ہے وہ بھی ذرا یاد رکھنا. آنا کہاں ہے؟ حاضری ہے اللہ کے دربار میں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے کہ جو خاص ظالموں پر ہی تم میں سے نہیں ان پر آئے گا، بلکہ عام لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے. جب تمہاری طرف سے اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہنے کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، بلکہ تاخیر سے آگے بڑھ کر ہمارا معاملہ تو یہ مجرمانہ غفلت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر قومی فیصلہ ہے کہ نہیں، ہم نے ادھر آگے اس رستے پر جانا ہی نہیں ہے، تو پھر جب عذاب آئے گا تو وہ خاص ظالموں پر نہیں آئے گا. قوم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کن حیثیت ہوتی ہے ان کی، بڑے مجرم وہ ہوتے ہیں، اور باقی اگر خاموش بیٹھے رہ گئے تو وہ بھی اس ظلم میں اس کے ساتھ شریک ہے. اس آیت کی تشریح میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہی بات لکھی ہے کہ جرم تو کرتے ہیں بڑے لوگ، حکمران کچھ اور عوام الناس اگر اس پر خاموش رہے، پبلک خاموش رہے، کمپرومائز کا معاملہ ہو، تو گویا یہ بھی اس جرم میں شریک ہے، خاص تو وہی تھے، لیکن جب عام آئے گا، وبا آئے گی تو سب کو لپیٹ میں لے گا، پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا. آج جب میں اس تفسیر میں یہ پڑھ رہا تھا تو ذہن تو پہلے ہی اس طرف متوجہ تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے جو بات کہی ہے، آج ہمارے جو میں بات کہتا رہا ہوں، اس وقت ہم جس عذاب کی زد میں ہیں وہ کیا ہے؟ آپ مشرف پر الزام دے دیں گے اس نے فیصلہ کیا تھا 9/11 پر، پڑوس میں جو اسلامی ملک تھا اور دنیا کے 57 اسلامی ملکوں میں واحد جہاں شریعت نافذ ہوئی، ایک اسلامی ملک پوری دنیا میں حقیقی معنوں میں، اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہم طاغوت کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ابلیسی طاقتوں کا، جو خود صلیبی نعرہ لگا کر آئے ہیں کہ کروسیڈز ہے یہ. کوئی ابہام نہیں ہے، جب تو کوئی ابہام ہو نا کہ ان کا ظاہری موقف کچھ اور ہو اور درپردہ مقاصد کچھ اور ہو، سب معلوم، کون نہیں جانتا. اور ہم جو کچھ کرنے چلے اس میں بھی کوئی بات مبہم نہیں تھی، ان کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اب جو ڈاکو وہاں پر قتل ہوئے اس میں ہمارا خون، ہمارے بھی جرم شامل. اسلامی حکومت کا خاتمہ، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، اب کل ہم پھر منائیں گے، اور یہ کون سا ہوگا؟ 63واں ہوگا شمسی تقویم کے اعتبار سے ہمارا یوم آزادی. جی 64واں، 64واں یوم آزادی جو ہے ہم منانے چلے ہیں. اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا، لیکن 64 سالوں میں ہم نے، اس قوم نے جو مسلمان ہے اور جو میجورٹی میں، ہم نے یہاں پر دین کو غالب ہونے نہیں دیا، شریعت کو قائم ہونے نہیں دیا. نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ آپ میجورٹی میں ہیں، آپ نہیں کر سکے، مجرم آپ ہیں. یا تو آپ کہیں ہم تعداد میں کم تھے، بھائی کیا کرتے، مجبور تھے، میجورٹی ہے، جمہوریت کا دور ہے، ہندو تعداد میں زیادہ ہے، وہ نہیں چاہتا اسلام، لہذا اسلام یہاں نہیں آیا. لوجیکل بات ہے، کوئی عذر تو ہوتا. اب کون مجرم ہے؟ ایک وہ جرم کہ اس ملک میں اللہ سے وعدے کے باوجود یہاں پر دین قائم نہیں کیا ہم نے، اس کو پرائرٹی نمبر 1 ہم نے کسی نے نہیں دی الا ماشاءاللہ. بڑے مجرم تو وہی ہیں اگرچہ جو حکمران ہیں، یا پھر جو قومی رہنما ہیں، جو دینی رہنما ہیں. دوسرا سب سے بڑا جرم کیا کیا؟ کہ اگر 7 کے ملک میں ایک اسلامی حکومت قائم ہونے چلی تھی، اس کو ختم کرنے میں ہم نے کافر اور ابلیسی قوتوں کا بھرپور ساتھ دیا. اب یہ جرم چھوٹا نہیں ہے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں. سب کمپرومائز کیے بیٹھے، دینی قیادتیں ہیں وہ کمپرومائز کیے بیٹھی، ایم ایم اے اس وقت تھی، کس طرح کمپرومائز کیا انہوں نے، 5 سال حکومت میں گزارے. یہ بہت دردناک داستان ہے، المناک داستان. تو قوم پر اب عذاب اگر آ رہے ہیں تو قوم بھی ساتھ شریک. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا، بچو اس فتنے سے، اس عذاب سے، آفت سے، جب وہ آئے گا تو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا. جو ظالموں کے ظلم کو برداشت کرتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے، اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، وہ بھی ساتھ ہی مجرم ہیں، وہ بھی پیچھے جائیں گے. یہ ہے وہ حقیقت. اس میں بچائے کون جاتے ہیں؟ اس کا تذکرہ سورہ آراف میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کا ذکر کیا، وہاں سے ایک اصول ہمیں ملتا ہے. بنی اسرائیل کی ایک بستی پر اللہ کا عذاب آیا تھا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، معاملہ کیا تھا؟ ہم دیکھیں ہمارے اعتبار سے تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، ہم تو اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں جرائم میں. ان پر پابندی تھی، یہود کا قبیلہ تھا، ساحل سمندر پر آباد تھا، ان کا پیشہ جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنا، مچھلیاں بیچنا، ماہی گیری. ہفتے کا دن یہود کے ہاں جو ہے وہ عبادت کے لیے مخصوص ہے، جیسے ہمارے ہاں جمعے کے دن کا یہ خاص وقت اذان جمعہ سے لے کر نماز کے اختتام تک، ان کے ہاں پورا دن جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے مخصوص تھا، کوئی کاروبار دنیا بھی نہیں کر سکتے، کوئی منفعت کے لیے کوئی کام کوئی وقت بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے دنیاوی منفعت کے لیے. ہمارے ہاں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے جمعے کی اذان سے نماز کے اختتام تک ہر قسم کا کاروبار حرام. اب اس کو ہم نے حرام سمجھا ہوا یا نہیں ایک الگ داستان ہے، چھوڑ دیجیے، وہاں پورے دن کے لیے یہ حرمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آزمائش کی صورت پیدا کر دی. ہفتے کو وہ دیکھتے تھے کہ مچھلیاں ساحل سمندر کے بالکل قریب اٹکھیلیاں کر رہی ہیں، انہیں بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا آج ہمیں کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوتا، اب ان کے لیے آزمائش سخت ہو گئی. چنانچہ ایک ہیلا اختیار کیا انہوں نے، حکم بھی نہ ٹوٹے اور ہم بھی اپنا مقصد حاصل کر لیں، چاہے اس حکم کی روح جو ہے وہ برباد ہو جائے، وہ شرعی حکم. یہ ہیلے ہمارے ہاں بھی بہت ہیں، ان سے بڑھ کر ہے کہ ساحل سمندر کے ساتھ سارا دن گڑے کھود کر مچھلی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، سمندر کا پانی شفٹ کر دیتے تھے، مچھلیاں بھی ساتھ ہی اس گڑوں میں آ جاتی تھیں، پھر راستہ بند کر دیتے تھے واپس نہ جا سکیں، اتوار کو جا کے مچھلی پکڑتے تھے. اب لوگ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھو ہم مچھلی کو ہاتھ تو نہیں لگا رہے نہ ہم نے بیچی ہے مچھلی، لیکن مقصد کیا تھا اس کا؟ وہ ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص تھا اور کاروبار حرام اس لیے تھا کہ تم یہ کام کرو. وہ سارا وقت انہوں نے اسی دنیا میں شاغل مشغلے میں لگا دیا، خوب معلوم تھا انہیں. اب قوم جو ہے وہ تین حصوں میں ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ ہیلا، ایسے ہیلے جو ہیں وہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے کا موجب بنتے ہیں، ڈٹائی یہ ہے کہ دیکھو ہم اللہ کا حکم نہیں توڑ رہے اور اس کی روح جو ہے اس کو بری طرح پامال کر دیا. اور کچھ لوگ تھے جو خاموش بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں کریں، ان کو کون روکے. کچھ درمیانی لوگ ہیں کہ جو ان کو منع کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ اگرچہ ظاہراً تم نے ایک ہیلا کیا ہے، شرعی حکم نہیں توڑا، لیکن اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، باز آؤ. وہ روک رہے ہیں، وہ کر کیے چلے جا رہے ہیں. اور تیسرا طبقہ جو خاموش بیٹھا ہے وہ ان سے کہہ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، خامخواہ الکان مت ہو. یہ پوری نقشہ کشی ہے اس رکوع کے اندر. اس پر فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور بچا لیے گئے وہ لوگ کے جو روک رہے تھے، جو نہیں عن منکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے. وہاں ان آیات میں وضاحت کے ساتھ جن کا ذکر ہے کہ جو اس عذاب سے بچائے گئے، باقی سب کو مست کر دیا گیا، بندر کی شکل میں تبدیل کر کے پھر تین دن کے بعد ہلاک کر دیا گیا. یہ بدترین عذاب آیا ان پر، انتہائی ذلت آمیز. فائن جین الدین ینہون عن السوء، ہم نے بچایا ان لوگوں کو جو اس برائی سے روکنے والے تھے، منع کر رہے تھے. جو منع نہیں کر رہے وہ بھی ایک طریقے سے شریک جرم ہے، کیوں نہیں روکتے؟ اس سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوگا تو اس کی لپیٹ میں تو سب آئیں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ سمندری جہاز ہے، کچھ لوگ نچلے حصے میں ہیں، کچھ اوپر عرشے پر ہیں، نیچے والے جو ہیں وہ پانی لینے کے لیے بار بار انہیں اوپر آنا پڑتا ہے اور اوپر والے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو نیچے والوں میں سے کسی کو خیال آیا کیوں نہ ہم ایک تختہ نیچے سے توڑ کر اور یہیں سے پانی حاصل کر لیں، نہ انہیں پریشانی ہو نہ ہمیں پریشانی ہو. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اگر اوپر والوں نے ان کو نہ روکا تو غلطی تو ان کی ہے جو تختے میں سوراخ کر رہے ہیں، لیکن جب کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، پوری کشتی ڈوبے گی. معاشرہ بھی اسی طرح بیہیو کرتا ہے، ایک اکائی. جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان سے اگر منع نہیں کریں گے تو اس برائی کے جو نقصانات ہوں گے، اس سے جو خرابی اور فساد پھیلے گا، اس کی زد میں پھر پورا معاشرہ. تو نہی عن المنکر بہت اہم شے ہے. اور اس وقت جو جس قسم کے عذاب آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، اب اگلی آیت کا تو ٹائم نہیں ہے، میں ایک حدیث لے کر آیا تھا کہ ہماری قوم کے اس وقت اعمال ہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ اگر تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئیں تو پھر انتظار کرنا، پھر آفات آئیں گی، عذاب آئیں گے. ہماری قوم اب مسلسل عذابوں کے ایک سلسلے سے دوچار، اور اس کا اصل فائدہ ہوتا ہے، فائدہ کیا ہے کہ شاید کہ بقیہ لوگ جاگ جائیں، اور جو لوگ واقعی بالکل بے گناہ اس عذاب میں کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی کمپنسیشن جو ہے وہ آخرت میں مل جائے گی، اور جب آخرت میں ملے گی تو اصل کامیابی تو ہے ہی آخرت کی. یہاں تو موت آنی ہی آنی ہے، ہر شخص کو کسی نہ کسی لمحے آنی ہے. آفات کی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم کئی سو جو ہیں وہ ختم ہو گئے، وہ ایک سو جو ہیں وہ شاید ایک لمبے سپین میں آگے پیچھے جاتے ہیں، وہ ایک دم ختم ہو گئے، جانا تو سب کو ہے. اس زمین کے اوپر ہر ایک سیکنڈ کے اندر کتنے سو افراد جو ہیں وہ مر رہے ہیں، لیکن وہ الگ الگ کوئی کسی ملک میں ادھر 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 ایک کیلکولیٹ کرتے ہیں آپ. موت تو آنی ہے نا، اور جس کو موت آئی اس کو اگر اس انداز سے آئی کہ وہ گناہگار نہیں تھا اور کسی وبا کے اندر اس میں کسی عمومی عذاب کی زد میں آ گیا، تو اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دیں گے، اور وہاں وہ خوش ہوگا کہ مجھے اصل میں تو یہی مطلوب تھی شے، اصل ابدی زندگی تو ہے ہی وہ. یہ تو قدم قدم پر یہاں مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، فرسٹریشنز ہیں، مایوسیاں، کیا کچھ نہیں ہے. بہرکیف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ دی تھی وہ کیا تھی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، طویل حدیث ہے، میں صرف ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت، امانت کو مال غنیمت، سنتے جائیے گا، جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے، امانت کو مال غنیمت بنا کر جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، زکوٰۃ کو جرمانہ تصور کیا جائے، اب اس مہینے میں لوگ ہاتھ پاؤں ماریں گے کسی طرح، جو زکوٰۃ حکومت کاٹتی ہے اس سے کسی طرح بچ جائے، اس میں اگر تو یہ سبب ہے کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ صحیح مصارف میں خرچ نہیں کرتی، ہاں ہم زکوٰۃ نکال کر صحیح مصارف میں دیں گے، وہ تو ٹھیک ہے اس کی نیت کے مطابق ہوگا، لیکن اگر اس کو جرمانہ سمجھ کر، ہرجانہ سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش ہو رہی ہے تو پھر وہ وہی بات ہے. زکوٰۃ کو جرمانہ، علم کو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جائے. آج کل علم کا بڑا چرچا، یونیورسٹیز ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، ایک لائن لگی ہوئی ہے، پرائیویٹ کالجز، یونیورسٹیز، اخبارات بھرے ہوئے ہیں، یہ سارا علم کون سا ہے؟ علم کو دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جائے. دین کہاں ہے اس میں؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھیجتا ہے اپنی اولاد کو؟ ہاں اپنی اولاد میں جو بالکل نکما کسی کام کا نہ ہو، اسے اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیں گے، چلو تم دین کا علم حاصل کرو. خاوند اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اس پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آج کا دور، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے، یہ بات میں بالکل عیاں ہے، اور یہ دونوں آپس میں گتھے ہوئے، بیوی کی بات مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا. اصل حقوق کس کے ہیں؟ رحمی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ والدین کے حقوق، اور ماں کا حق والد کے مقابلے میں تین گنا زیادہ. اور صرف نافرمانی ہی نہیں ہو رہی آج کل، بد سلوکی ہو رہی ہے جس جس انداز سے ہو رہی ہے. ابھی آج ہی کے اخبار میں تھا، وہ بھی کوئی شقیر قلب ہے، کہ بیٹے نے جو ہے ماں کا گلا گھونٹ دیا کہ اس نے پیسے نہیں دیے تھے، مار دیا اس کا گھونٹ کر. ابھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں یہ معاملات. آدمی اپنے دوستوں کو قریب کرے گا اور اپنے والد کو دور رکھے. اب اس میں تو اب آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ آج کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے والد کو قریب رکھتا ہو اور دوستوں کو دور رکھتا ہو. یہاں تو سبھی اس معاملے میں یکساں نظر آ رہے ہیں، دوستوں کو قریب رکھنا، والد کو دور رکھنا. مسجدوں میں شور و شغب ظاہر ہو، قبیلے کا سردار فاسق انسان ہو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سیلف ایویڈنٹ. اور قوم کا رہنما ذلیل ترین شخص ہوگا. ایک شخص کی عزت اس کے شر سے ڈرتے ہوئے کی جائے گی. عزت اس لیے نہیں کہ وہ واقعی کو صاحب فضیلت ہے، اس کے اندر کوئی بڑا پن ہے علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، نہیں، شر سے ڈرتے ہوئے. گانے والیاں اور گانے کے آلات عام ہو جائیں گے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا ہوگا جو آج جس طرح یہ گانا اور گانے والیاں گھر گھر جو پہنچی ہوئی ہیں کیبل کے ذریعے اور جس انداز کا معاملہ ہے، کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا. اور یہ مسلمانوں کیا، ہم نے اس کے لیے دروازے کھولے ہوئے، پوری طرح گیٹ کھپ اوپن. یہ سیلاب آئے ہمارے گھروں میں، ہم تو چاہتے ہیں کیبل لگوانے کے آپ اور بھی بہت سے فائدے بتا دیں گے، لیکن سب سے بڑا تو معاملہ تفریح کا ہے. جو آپ کو ٹیمپٹیشن دی جاتی ہے 100 چینل اور صرف اتنے چند 100 روپے کے اندر آپ دیکھیں، کیا ہے؟ اور اس کے اندر موسٹلی جو کچھ ہو رہا ہے، جب شرابیں پی جانے لگے اور اس امت کے آخری لوگ امت کے پہلے لوگوں پر لعنت بھیجے، پہلے لوگ تو یہ تھے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، وہ خام خواہ دین کو ترجیح دینے والے تھے، تو اس وقت تم انتظار کرنا سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھس جانے کا، شکلوں کے مس ہو جانے کا، پتھروں کی بارش کا، اور قیامت کی دوسری علامات کا جو یکے بعد دیگریں آئیں گی. جیسے موتیوں کا ہار جس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی یکے بعد دیگرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ صورتحال. اب آپ بتائیے کہ اس میں کون سا وہ جرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو آج ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں عذاب کیوں آ رہا ہے اور پے بپے کیوں آ رہے ہیں؟ تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور وہ بات بہت اہم جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے بیان فرمائی، اصل بات یہی ہے کہ جب قوم کے بڑے جرم کرتے ہیں اور بقیہ لوگ عوام خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آئے. اگلی آیت ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اسی آیت کا آخری حصہ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم قلیل تھے، تعداد میں کم تھے، مائنورٹی میں تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں تم بے بس ہو گئے تھے، لاچار تھے، دوسرے لوگ تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تمہارا تشخص ختم کر دیں گے. فآواکم وایدکم بنصرہ، تو اللہ نے تمہیں پناہ عطا کی اور خاص اپنی نصرت سے تمہاری مدد فرمائی. ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. دیکھیے، یہ آیت اصلاً تو اہل مکہ کے لیے ہے، مہاجرین سے کہا جا رہا ہے. کیا ہو رہا تھا مکہ میں، یاد کرو، کس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے مسلمانوں پر. مسلمان تعداد میں بہت کم تھے, 13 برس مکے کے جو ہے اس پہ بمشکل 150-200 افراد مسلمان ہوئے, اور باقی جو بستی تو بہت بڑی تھی. اور یہ کہ وہ درپے تھے کہ کسی طرح اسلام کا نام و نشان مٹا دیں, کوشش یہ ہو رہی تھی. اس وقت پھر اللہ نے مدد کی, فآواکم وایدکم بنصرہ, ٹھکانہ عطا کر دیا مدینہ کی شکل میں, یثرب. وایدکم بنصرہ, اور وہاں پھر جس طریقے سے مسلمانوں کی مدد ہوئی, اوس اور خزرج دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ایک فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو گئی, ایک بے تاج بادشاہ کی اس چھوٹی سی بستی کے اندر, مدینہ کے اندر. یہ ساری بات تو آ گئی کہ جو اس وقت فوری طور پر جو اس آیت کا مفہوم تھا. لیکن پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیے, قیام پاکستان, تقسیم سے قبل کے حالات کیا تھے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا مسلمانوں کا, اب ہمیں ڈر تھا کہ اگر علیحدہ پاکستان نہ ملا اور یہ متحدہ ہندوستان آزاد ہو گیا, انگریز چلا گیا, تو میجورٹی تو ہندو کی ہے, اور ہندو ہمیں پہلے ہی دبا رہا ہے ہر شعبہ زندگی کے اندر, رگیت رہا ہے, تو ہمارا بنے گا کیا. ہم مائنورٹی میں ہیں مسلمان, وہ بہت غالب اکثریت ہے. اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض, پہلے ہی زمین میں دبائے گئے ہیں بے بس اور لاچار. اب یہ تو وہاں اس وقت جو لوگ تھے ان میں سے اب کچھ چیدہ چیدہ ہی ہوں گے, باقی جو سب اللہ کے ہاں پہنچ گئے, لیکن جو حقائق و واقعات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, انہیں ہم فراموش کر دیں تو اور بات ہے, لیکن وہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ انگریز اور ہندو دونوں مل کر مسلمان کو گویا کہ پیس رہے تھے, استحصال کر رہے تھے, اور مسلمان محسوس کر رہا تھا کہ ہم اس وقت انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی کے اندر گرفتار. ہمیں بتایا گیا کہ کسی سرکاری محکمے میں اگر ایک کلرک بھی مسلمان ہوتا تھا, مسلمان کلرک بھرتی ہو جاتا تھا, ہندو کو وہ بھی گوارا نہیں. کسی تجارتی منڈی میں یا بڑے کاروباری سینٹر کے اندر اگر ایک کھوکھا بھی مسلمان کا ہے, پان کا یا سگریٹ کا, وہ بھی ہندو کو گوارا نہیں تھا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ استحصال مسلمان کا ہو رہا تھا. اِذَن تُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, تمہیں اندیشہ ہوا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے, تمہارا وجود ختم کر دیں گے, تشخص ختم کر دیں گے. ہندو نے شودی اور سنگٹن کی تحریکیں چلائیں, اور شروع میں بڑی کامیابی بھی ملی انہیں, کہ یہ مسلمان کون ہیں, یہ تو ہمارے ہی یہی کی نسلیں ہیں جو کسی وقت کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر لوگ ایمان لے آئے, اکثر تو مسلمان جو ہیں وہ دین سے دور ہیں, تو آؤ کیوں نہ ان کو واپس ہندو مت کے اندر ریورٹ کیا جائے. شودی اور سنگٹن, اور بعض علاقوں میں انہیں بڑی کامیابی بھی ملی, میوات کے علاقے میں بڑی تیزی سے مسلمان جو ہیں واپس ہندو مت کی طرف جا رہے تھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت وہ طریقہ تبلیغ کا جو ہے وہ انہوں نے اس وقت شروع کیا تھا اس خاص حالات کے حوالے سے, اور ان کی کوشش اور محنت کی وجہ سے پھر مسلمانوں کا اسلام باقی رہ گیا. تو ہندو تو ہر طریقے سے تمہیں مٹانے کے در پہ تھا. فآواکم, ان حالات میں اللہ نے تمہیں ایک ٹھکانہ عطا کر دیا, محفوظ پناہ گاہ عطا کر دی پاکستان کی شکل میں. یہ بات سب جانتے ہیں, قائد اعظم نے بھی اپنے زندگی میں جو ان کے آخری الفاظ جنگ اخبار میں شائع ہوئے ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے, کہ یہ کام ناممکن تھا, اگر کوئی خصوصی غیبی مدد نہ ہوتی تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا, پاکستان کا بننا ممکن نہیں. انگریز حاکم ہے, وہ پاکستان نہیں چاہتا, ہندو میجورٹی میں ہے, اور کانگریس سب سے بڑی جماعت, کانگریس کا اور مسلم لیگ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا, یعنی پورے ہندوؤں کو بھی وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے, مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے اکابر ان کے ساتھ موجود ہیں, بڑے بڑے دینی رہنما بھی سیاسی بھی, یہ صورتحال تھی. اور ادھر مسلم لیگ تھی بیچاری, کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ اس کے مطالبے پر پاکستان بن سکتا. والد محترم رحمہ اللہ نے کتاب استحکام پاکستان لکھی ہے, اس کا ایک چیپٹر ہے پاکستان کا موجزانہ قیام, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بغیر معجزے کے ممکن ہی نہیں تھا. کس کس پہلو سے یہ ناممکن تھا پاکستان کا بننا؟ پھر بن گیا. کیسے بن گیا؟ فآواکم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ٹھکانہ عطا کیا اپنی خصوصی مدد سے. تائید غیبی ہے جس کی آزادی کا ہم 64 سال منائیں گے, جبکہ ہم دوبارہ محکوم ہو چکے ہیں, آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھے. ابھی آج کے اخبار میں خبر ہے بلوچستان میں امریکی قونصل خانہ قائم ہو رہا ہے, حکومت پاکستان نے اجازت دے دی ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہوئی تھی اس کے پیچھے امریکہ اور بھارت دونوں تھے. امریکہ کے عزائم کیا ہیں یہ بھی معلوم ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پر قونصل خانہ بنے اور ہم اس کے آگے بے بس ہیں. اجازت کیا مطلب ہے؟ اس کا فیصلہ ہے, ان کا, ان کی راجدھانی ہے. اجازت نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے؟ آپ کہیں روک سکتے ہیں انہیں؟ وہ جو ایک چینل بنایا ہوا تھا وہ مشرف نے اپنے دور میں, کہ امریکن جو چاہیں آ سکتے ہیں, جو سامان لے کر آنا چاہیں, کوئی چیکنگ نہیں ہوگی. اس پر تھوڑی دیر کے لیے رکاوٹ آئی ہے, پھر وہی سلسلہ. اس لیے کہ وہ حکمران ہیں, ہم محکوم ہیں, غلام ہیں, اور وہ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہ رہے ہیں. تو فآواکم, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں موقع دیا تھا, بہترین پناہ گاہ عطا کر دی تھی, آزادی کی دولت واقعتاً عطا کر دی, آزادی کی نعمت. وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ, اور اس نے اپنی خاص نصرت سے تمہاری مدد کی, تمہیں مضبوط کیا. جتنے وسائل یہاں پر ہیں, ہر طرح کا یہ جو ہے جیوگرافیکل ٹرین ہے, ہر طرح کے پھل, ہر طرح کی سبزیاں, ہر طرح کے ریسورسز, منرلز, واٹ ناٹ, اور پھر ہمیں وہ جانہ طور پر ہی یوں کہنا چاہیے کہ ایٹمی صلاحیت سے بھی نواز دیا. وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا. لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر بجا لاؤ. شکر کیا تھا؟ بڑا واضح, جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا سب سے پہلے اس کو مقدم رکھتے ہوئے یہاں دین کو قائم کرتے, شریعت کو نافذ کرتے. اس کے بجائے ہم نے کیا کیا؟ وعدہ خلافی کی ہے, عہد شکنی. اور شکر یہ تھا کہ واقعتاً ہم یہاں پر ایک صحیح معنی میں اسلامی ماحول کریٹ کرتے ہیں. آپ کہتے تھے ہندو کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اسلامی ماحول کریٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے اس کی سوچ میں, ہمارے عقائد میں, ہمارے رسومات میں, ہمارے کلچر میں, ہماری ثقافت میں, ہماری عبادات میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہی تو تھا دو قومی نظریہ, اور کیا تھا؟ ٹیریٹوریل نیشنلزم کا تصور ہے ساری دنیا میں, ایک خطے میں رہنے والے سب ہم وطن ہیں. ہم نے کہا ہم وطن نہیں ہو سکتے, ہم تو جڑ بنیاد سے مختلف ہیں, ہم ایک قوم نہیں بن سکتے. یہی تو بنیاد تھی پاکستان کے مطالبے کی, اور کیا تھا؟ لیکن پاکستان بن گیا تو ہم نے وہی ماحول جو ہے یہاں پر قائم کر دیا جو ہندوؤں نے وہاں قائم کیا ہوا تھا. میں نہیں, وہی ان سے بھی آگے. یہ ناشکری کی انتہا. تو لعلکم تشکرون, یہ سب کچھ اللہ نے دیا تھا, اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون, پھر ہم نے تمہیں زمین میں اقتدار اور حکومت عطا کی تاکہ ہم دیکھیں تم کرتے کیا ہو. مسلمان ہو, اختیار اور اقتدار ملا ہے, اب کرتے کیا ہو؟ اسلام کو نافذ کرتے ہو, پرائیورٹی اس کو دیتے ہو, یا اپنی حکمرانی, اپنے ذاتی مفادات, دنیاوی مفادات, روپیہ پیسہ, دولت, یہ مقدم. آخری دو آیات کا اس وقت ترجمہ ہی کروں گا صرف. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اہل ایمان اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کیا کرو, بد عہدی نہ کیا کرو, وعدہ خلافی نہ کیا کرو. وتخونوا اماناتکم, اور نہ آپس کے امانتوں میں خیانت کیا کرو. یہ سارا معاملہ ہوا ہی خیانت کا ہے, جس وعدے پر ہم نے ملک حاصل کیا دغا کیا ہم نے, اس کے بعد بھول گئے. دنیا داری, دنیا پرستی, یہی بات والد محترم ہمیشہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کہتے تھے کہ یہاں جسے چار پیسے ملے سب سے پہلے اس نے برقع اتارا. وہ خواتین, وہ شریف زادیاں جو وہاں سے آئی تھی ہجرت کر کے, جس کے بارے میں حفیظ کا شعر ہے کہ چشمے فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی جن کی جھلک, وہ برقع تو الگ تھا اور باہر نکلتی تھی تو بھی چادروں کا ساتھ حصار بنایا جاتا تھا اور تانگے میں بیٹھتی تھی پھر چادر پیچھے لپیٹ دی جاتی تھی, برقع تو الگ ہے اس کے. چار پیسے ملے نہیں اور برقع اتار کے پھینک دیا. یہ کام, یہ اللہ کا شکر ہم نے ادا کیا. اور پھر اس رخ پر جتنے آگے گئے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. تو لا تخون اللہ والرسول, اللہ اور رسول سے بدہدی نہ کرو, اور ہم بدہدی کر رہے ہیں. اب ہمارے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا. جب انہیں قائد اعظم کے بیسیوں بیانات دکھائے جاتے ہیں جس میں ساری بات یہ ہے اسلام, قرآن, ہمارا دستور قرآن, اب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں قائد اعظم نے, اب دیکھیے قائد اعظم پر الزام لگ رہا, وقتی طور پر یہ لوگوں کو آمادہ عمل کرنے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی تھی, ورنہ وہ بھی سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. وہ معاذ اللہ قائد اعظم بھی پر کو بھی وہ بددیانتی کا الزام لگا رہے ہیں, منافقت, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. یہ ہے علمی بددیانتی, ہر طرح کی بددیانتی ہم کر رہے ہیں. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم, آپس کے امانتوں میں بدعہدی اور بددیانتی نہ کیا کرو, اور وہ جس لیول پر جس پیمانے پر ہو رہی ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وانتم تعلمون, اور یہ تم سب جان بوجھ کر کرتے ہو. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ, جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اصل ہے فتنہ. یہ مضمون قرآن میں دو جگہ آیا, یعنی ذریعہ آزمائش, اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے آزماتا ہے اور یہی تمہارے ویک پوائنٹس, مال کی محبت, اولاد کی محبت, مال زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے, دولت, دنیا, باقی رہا اصول, شریعت کے اصول, دین کے اصول, وہ جائیں ایک طرف. یہ ہے ویک پوائنٹ, یہاں سے تمہاری جو ہے بدبختی کا آغاز ہوتا. اسی طرح اولاد کی محبت میں انہیں تو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے, انہیں یہ کرنا ہے, دنیا میں اونچا مقام دے کر دینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. گویا یہ پوچھا جائے گا آخرت میں, پہلا سوال یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلکم نارا, دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اور اپنی اولاد کو آگ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو, اگر تم خیر خواہ ہو تو یہ ہے خیر خواہی ان کی. یہ نہیں ہے کہ تم نے امریکہ اور کینیڈا کی یونیورسٹی میں پڑھوا دیا تو اب تم نے خیر خواہی کی, خیر خواہی تو یہ دو ہیں بنیادیں جن میں تم ناکام ہوئے ہو. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جان لو مال اور اولاد یہی ذریعہ آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم. اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, اور اس ملک کے ساتھ بھی جو اللہ کی ایک عطا ہے, ہمیں وہ ترجیح من ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو دیانت پر مشتمل ہو, اسلام اور اس ملک کی خیرخواہی پر مشتمل ہو. ظاہر ہے اسلام کے ساتھ ہم خیرخواہ ہوں گے تبھی اس ملک کے ساتھ خیرخواہ ہوں گے, اور اگر اسلام کے خیرخواہ نہیں ہیں اور اس کے وفادار نہیں ہیں تو یہ ملک چونکہ بنا اسلام کے نام پر ہے, لہذا اس کا اثر وہاں ہوگا. اور ہم حقیقی معنوں میں چاہے کتنی ہی ملک کے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہوں, اگر اسلام کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہے تو ہم ملک کے سب سے بڑے بدخواہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس بدخواہی سے ہمیں بچائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.